أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما آمنت بالله صدق الله العظيم. اور جو شخص نیکیوں میں سے کرے گا اور حال یہ ہے کہ وہ مومن ہو تو وہ نہیں ڈرے گا ظلم سے اور نہ کمی سے. اور اسی طریقے سے ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا اور ہم نے اس قرآن کے اندر طرح طرح کی تنبیہات ذکر کی تاکہ لوگ متقی بن جائیں یا یہ قرآن ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے. تو بڑا عالی شان ہے وہ اللہ جو بادشاہ برحق ہے. اور آپ قرآن مجید کے ساتھ جلدی نہ کیجئے اس سے پہلے کہ قرآن کی وحی پوری کی جائے. اور آپ یہ کہتے رہیے کہ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. اور ہم نے اس سے پہلے حضرت آدم کو بھی نصیحت کی تھی, پھر وہ بھول گئے اور ہم نے ان کے لیے پختگی نہیں پائی. یہ ہے ان آیات کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 112 سے لے کر 115 تک کی آیات ہیں. اور آج کی مجلس میں جس آیت نمبر 112 کی تلاوت کی گئی ہے اس کا ذکر پچھلی مجلس میں چل رہا تھا, لیکن بجلی چلی جانے کی وجہ سے وہ ذکر ادھورا رہ گیا. تو اس لیے آیت نمبر 112 دوبارہ تلاوت کی ہے. اس پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ذکر فرمائی کہ جو بھی نیکیوں میں سے کچھ کرے گا اور حال یہ ہے کہ وہ مومن ہو تو وہ نہ ظلم سے ڈرے گا اور نہ کمی سے ڈرے گا. یعنی اگر کوئی آدمی ایمان کی حالت میں نیکیوں میں سے کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا تو آخرت میں جب پہنچے گا تو نہ اس کے اوپر ظلم ہوگا اور نہ اس کی نیکیوں میں کوئی کمی کی جائے گی. ظلم تو یہ نہیں ہوگا کہ کسی کی برائیاں اس کے اوپر ڈال دی جائیں. یہ اللہ کے ہاں یہ ظلم ہے, اور یہ ظلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ممکن ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور کمی کا مطلب یہ کہ آدمی نے کوئی نیک کام کیا تھا لیکن وہ نیک کام اس کے نام اعمال میں درج ہونے سے رہ گیا، اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ تو جو بھی آدمی نیکیوں میں سے کوئی کام کرے گا اور حال یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو وہ نہیں ڈرے گا ظلم سے اور نہ ہی کمی سے۔ اور ایک قرات ہمارے قرائے عشرہ کی یہ بھی ہے، قرات متواترہ، کہ فلا یخف ظلما ولا حزما، فلا یخاف ظلما ولا حزما، معروف قرات ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اور فلا یخف ظلما ولا حزما، تو فلا یخاف یہ نفی ہے، مضارع منفی ہے، اور اگر فلا یخف پڑھیں تو یہ نہیں ہو جائے گی۔ اور ترجمے میں معمولی سا فرق ہوگا لیکن مفہوم وہی رہتا ہے۔ پہلی صورت میں ترجمہ یہ ہوگا فلا یخاف کی صورت میں کہ جو بھی شخص نیکیوں میں سے کوئی کام کرے اور حال یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو وہ نہیں ڈرے گا ظلم سے اور نہ ہی کمی سے۔ اور اگر فلا یخف پڑھا جائے تو نہیں ہو جائے گی، تو معنی یہ ہوگا کہ وہ نہ ڈرے، وہ یہ نہ ڈرے کہ آخرت میں پہنچ کے اس پر کوئی ظلم ہوگا یا اس کی نیکیوں میں کوئی کمی ہو جائے گی، اس سے نہ ڈرے۔ اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے من الصالحات ذکر فرمایا، اور عربی گرامر اور قاعدے کے لحاظ سے من جو ہے وہ تبعیض کے لیے آتا ہے، کہ جو آدمی نیکیوں میں سے کچھ کرے گا۔ بڑا لطیف اشارہ ہے کہ آدمی سارے نیکی کے کام نہیں کر سکتا، ایک آدمی جو ہے وہ ویک و سارے نیکی کے کام کرے، کہ تبلیغ بھی کرے، جہاد بھی کرے، قرآن کے تفسیر بھی کرے، حدیث بھی کرے، اور یہ بھی کرے اور وہ بھی کرے، یہ عام طور سے انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو نمونہ ہوتے ہیں اس امت کے لیے، تو ان سے تو ساری چیزوں کا ظہور ہوتا ہے، لیکن آگے جا کر صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے اندر پھر شاخیں ہوتی چلی گئیں کہ انہوں نے، کچھ لوگ، کچھ حضرات نے اس موضوع کو اختیار کر لیا، کچھ حضرات نے اس موضوع کو اختیار کر لیا۔ ویسے بھی ایک انسان ایک ہی وقت میں بہت ساری نیکیاں کر ہی نہیں سکتا، ہاں زبان بھی ایک ہی ہے اور جناب دل بھی ایک ہی ہے، نیکی ایک ہی کرے گا۔ تو نیکیوں میں سے جو بھی وہ کرے گا کچھ نہ کچھ نیکی انسان کرتا رہے، تھوڑی بہت تھوڑی بہت، لگا رہے لگا رہے لگا رہے، تھوڑی بہت نیکی، جس نیکی کی توفیق ہو جائے۔ راستے میں سے تکلیف دہ چیز ہی کو ہٹا لیا، تو یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ تو آدمی نیکیوں میں سے جو بھی کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اشارہ کر دیا کہ ساری نیکیاں آپ کہاں کرو گے، جس نیکی کی توفیق ہوتی چلی جائے بس وہ کر لو، جنت میں پہنچ جاؤ گے، اور نہ تمہیں کسی چیز کا ظلم کا ڈر ہوگا نہ کمی کا ڈر ہوگا۔ آگے قرآن مجید نے اسی آیت کے اندر وہو مؤمنن کہا ہے کہ جو نیکیوں میں سے کوئی کام کرے گا اور حال یہ ہے کہ وہ مومن ہو، اس لیے کہ ایمان جو ہے یہ تمام نیکیوں کے لیے شرط ہے آخرت کی نجات کے لیے۔ آخرت کی نجات کے لیے مومن ہونا یہ شرط ہے، اور اگر ایمان نہ ہو تو پھر باقی نیکیوں کی وجہ سے آخرت کی نجات نہیں ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو آدمی نیکیوں میں سے کوئی کام کرے گا اور حال یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو اشارہ کر دیا کہ کافر کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی، یعنی آخرت کے اعتبار سے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں یہ آ رہا ہے کہ جو نیک کام کرے گا وہ ظلم سے نہیں ڈرے گا، لیکن قرآن مجید کی باقی آیات میں یہ ہے کہ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ تیرا پروردگار کسی پہ ظلم نہیں کرتا، نہ مومن پہ ظلم کرتا ہے نہ کافر پہ ظلم کرتا ہے۔ اور ایک اور جگہ میں ہے کہ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ تیرا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں جو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ مومن نہیں ڈرے گا ظلم سے، تو اس کا خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کافروں کے اوپر ظلم ہوگا. نہیں, ظلم تو کسی پر بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تعالی نے صاف فرما دیا کہ لا یظلم ربک احدا, کہ تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا. البتہ اتنی بات ہے کہ جو آخرت کی نجات ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے جب ایمان ہو, اور اگر ایمان نہ ہو, اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے, انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان نہیں ہے, یا خاتم النبیین سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ کی ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے, تو وہ کافر ہوگا, اور اس کے لیے اس آیت کی بشارت نہیں ہے. لیکن جو کافر ہے وہ بھی نیکیاں کرتے ہیں, کوئی ہسپتال تعمیر کر دیا, کوئی جناب بھوکے کو کھانا کھلا دیا, یہ کام کر دیا, وہ کام کر دیا, تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی نیکیوں کو بھی ضائع نہیں کرتے, بلکہ دو صورتوں میں ان کو بدلہ دے دیا جاتا ہے. ایک دنیا میں کہ ان کو طرح طرح کی ترقی دی جاتی ہے, آرام دیا جاتا ہے, راحتوں کے سامان دیے جاتے ہیں, کیونکہ نیکیاں انہوں نے کی ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی نیکیوں کو بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں, اور خوب آرام سے عیش سے کافر زندگی گزارتے ہیں. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. کافر کو خوب چیزیں دی جاتی ہیں, خوب کھلایا جاتا ہے, پلایا جاتا ہے, طرح طرح کی نعمتیں ان کو دی جاتی ہیں, تاکہ ان کی نیکیوں کا بدلہ ان کو دنیا ہی میں مل جائے. کیونکہ لا یظلم ربک احدا, تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کی نیکی کی وجہ سے تھا وہ کافر, ایمان نہیں لایا, مگر اس کی نیکیوں کی وجہ سے آخرت کا عذاب اس کا ہلکا ہو جائے, کم ہو جائے, جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے بہت کوشش کی کہ کسی طرح وہ مسلمان ہو جائیں, لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے. تو آخرت میں ان کے عذاب کا ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو ہلکا عذاب ہے, مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے. تو نیکیاں, چونکہ دنیا میں ان کی نیکیاں تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مدد کی تھی آڑے وقتوں میں, اور کئی موقعوں پر آپ کا دفاع کیا تھا, اور اسی لیے مشرکین مکہ آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکے, یعنی قتل نہیں کر سکے, تو اس لیے ابو طالب کی ان نیکیوں کا بدلہ دنیا میں بھی ان کو ملا اور آخرت میں بھی ان کو ملا, کہ عذاب ان کے اوپر سے کم کر دیا گیا. لیکن اگر کوئی آدمی آخرت کی نجات حاصل کرنا چاہے تو وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آدمی پہلے ایمان لائے. ایمان لائے گا تو پھر نماز بھی اس کی قبول ہوگی, روزہ بھی قبول ہوگا, زکات بھی قبول ہوگی, حج بھی قبول ہوگا. خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی کافر اگر نماز پڑھے, نماز ہی قبول نہیں ہے, روزہ رکھے, روزہ ہی قبول نہیں ہے, ڈائٹنگ ہو تو ہو لیکن وہ روزہ نہیں ہے. تمام اعمال صالحہ کے لیے ایمان شرط ہے, اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ فرمایا کہ جو بھی نیکیوں میں سے کوئی کام کرے گا اور حال یہ ہے کہ وہ مؤمن ہو, تو وہ نہیں ڈرے گا ظلم سے اور نہ ہی کمی سے. ظلم کا مطلب تو یہ ہے کہ کسی کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں ہوتا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی. قرآن مجید میں ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کہ کوئی نفس بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, ہر شخص اپنا خود ذمہ دار ہے. اور یہ جو ہم سنتے ہیں تقریروں میں بیانوں میں کہ جی ان عورتوں کی وجہ سے یہ مرد پکڑا گیا اور یہ عذاب میں مبتلا ہوا, یا فلاں کی وجہ سے فلاں کو گناہ ہوا, تو یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ آدمی اس دوسرے کے گناہ میں شریک ہو, یا یہ کہ اس گناہ کے لیے سہولتیں فراہم کرے, یا وہ اس گناہ کو کسی درجے میں روک سکتا تھا پھر نہ روکے, تو گویا کہ وہ اس گناہ کے اندر شریک ہو گیا. उसको भी जो गुनाह होता है वो सिर्फ गुनाह में शिरकत का होता है या गुनाह में ताउन का होता है, गुनाह के अंदर सहूलत पहुंचाने का होता है, गुनाह के अंदर सबब बनने का होता है, वरना असल गुनाह जिसने किया है वो उसका जिम्मेदार है, और जिसने सहूलत पहुंचाई है और गुनाह के मौके फराम किए हैं वो अपने गुनाह का जिम्मेदार है। क्योंकि ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, कोई इंसान दूसरे इंसान का बोझ आखिरत के अंदर नहीं उठाएगा। तो अल्लाह सुबहानहु व तआला जो है उनके यहां कोई जुल्म नहीं है। तो यहां फरमाया फला यखाफ ज़ुल्मन वला हज़मा, जो भी नेकी का कोई काम करेगा तो ना वो डरेगा जुल्म से और ना ही कमी से। तो जुल्म तो ये हो गया कि दूसरे की बुराइयां इस पर डाल दी जाएं, और कमी ये कि कोई नेक अमल इसने किया था और वो जिक्र ना किया जाए या आखिरत में उसका बदला उसको ना मिले। नहीं, जो भी नेकी का काम है उसका बदला जरूर मिलेगा। फमन यामल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा, कोई जर्रे के बराबर भी कोई नेकी का काम करेगा वो उसको देखेगा। और जर्रा वो होता है जो धूप में आपको नजर आता है, अगर रोशनदान से धूप आ रही हो आप उस धूप को देखें तो उसमें आपको छोटे छोटे जर्रात नजर आएंगे। वो इतने लतीफ होते हैं कि हवा में उड़े होते हैं, उनका कोई वजन ही नहीं होता। और हदीस में कभी मिसाल दी गई एक जगह में, तो सबसे पहले जिक्र किया गया जौ के दाने का, इसका वजन ज्यादा होता है। फिर उसके बाद जिक्र किया गया गंदम के दाने का, जिसका वजन उससे हल्का होता है। फिर जिक्र किया गया राई के दाने का, जिसका वजन उससे भी हल्का होता है। फिर जिक्र किया गया जर्रा का, और जर्रे का वजन उससे भी हल्का होता है। इतना हल्का होता है कि वो हवा में उड़ रहा होता है और धूप के अंदर वो जर्रात नजर आते हैं। जर्रा बराबर भी अगर किसी ने कोई नेकी की होगी, अल्लाह सुबहानहू व तआला उसको जाय नहीं फरमाते। इसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तबस्सुमु कफी वजह अकीक सदकतुन। एक आदमी आया, आप उदास बैठे हुए थे, आपने उसको देखा, जरा जबरदस्ती मुस्कुरा लिया ताकि उसका दिल, एक आदमी आया है मुस्कुरा कर उससे बात कर ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा मुस्कुराना अपने भाई के चेहरे के लिए, चेहरे के सामने, ये उसके लिए सदका है। ऐसा है जैसे आपने सदका कर दिया। हालांकि जरा सी मुस्कुराहट ही तो आपके मुंह पर आई, जरा सा आपने नरम लहजे में उससे बात कर ली, तो ये भी सदका है, ये भी नेकी है। अल्लाह सुबहानहू व तआला इसको भी जाया नहीं करते। जो भी नेकियों में से कोई काम करेगा और हाल ये है कि वो मोमिन हो, तो वो नहीं डरेगा जुल्म से और ना ही कमी से। आगे कुरान ने फरमाया कि वो कज़ालिका अंज़लनाहु कुरआनन अरबिया, इसी तरीके से हमने इस कुरान को अरबी नाजिल किया है। वसर्रफना फीही मिनल वईद, और इसमें तरह तरह की तंबीहात हमने जिक्र की है। लअल्लहुम यत्तकूना औ युहदिसु लहुम ज़िक्रा, ताकि लोग मुत्तकी बन जाए या ये कुरान उनके अंदर नसीहत पैदा कर दे। अब इस आयत में पहली बात ये इरशाद फरमाई गई कि हमने इस कुरान को अरबी नाजिल किया है, और इस पर तमाम उम्मत का इत्तेफाक है। हर दौर में उलमा का और मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फुकहा सब का इत्तेफाक रहा है कि कुरान अरबी जुबान में नाजिल हुआ, और यही कुरान है। चुनाचे इसका जो तर्जुमा है अगरचे वो भी काबिल एहतराम है, लेकिन वो कुरान नहीं है। और कुरान के जो हकीकी कुरान और किरात के अहकाम है वो तर्जुमे के ऊपर जारी नहीं होंगे। चुनाचे अगर आदमी नमाज के अंदर अरबी में थोड़ी सी भी तिलावत करे, तीन आयतों के बमिकदार ही तिलावत कर ले, तो उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर वो तर्जुमा पढ़े अरबी में तो तिलावत तो करे ना, और तर्जुमा अंग्रेजी जुबान में या उर्दू जुबान में या अपनी जुबान में पढ़े तो नमाज ही नहीं होगी उसकी। जब अरबी पर कादिर है तो उसकी कैसे तिलावत कबूल हो जाएगी, क्योंकि कुरान तो अरबी है, कुरान तो अरबी है। इसीलिए खाली उर्दू या अंग्रेजी या किसी और जुबान में तर्जुमा छापने की भी इजाजत नहीं है जबकि उसके साथ कुरान ना हो। एक जमाने में छपा था और मैं देखा हूं, अपने बचपन की मुझे बात याद है, तो तमाम उलमा ने उसके खिलाफ एहतजाज किया اور الحمدللہ اب کہیں وہ دستیاب نہیں ہے میرے علم کے مطابق. تو خالی ترجمہ چھاپنا چاہے وہ اردو کا ہو چاہے وہ انگریزی کا ہو چاہے کسی اور زبان کا ہو جائز ہی نہیں. قرآن عربی ہے, عربی ہی میں اس کی تلاوت کی جائے گی, اسی سے ثواب ملے گا, اسی کی تاثیر ہوگی, اسی عربی زبان میں تلاوت سے نماز صحیح ہوگی, ترجمے سے وہ بات نہیں ہوگی. ترجمے سے آپ مفہوم تو سمجھ سکتے ہیں مگر قرآن کی برکات آپ اس سے حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, کہ اسی طریقے سے ہم نے اس کو عربی قرآن نازل کیا ہے. اور بھی ایک اور جگہ میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, سورة الزخرف کے شروع میں فرمایا گیا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی بنایا ہے. تو قرآن مجید میں کئی جگہ یہ بات ہے کہ یہ عربی زبان میں ہے, اسی لیے اگر اردو یا کسی اور زبان میں ترجمہ ہو تو وہ ترجمہ ہے, قرآن نہیں ہے. نہ قرآن مجید کے فضائل, برکات, تلاوت یہ اس سے حاصل ہوں. دوسری بات جو اس آیت میں اللہ تعالی نے ذکر کی ہے کہ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ, کہ ہم نے اس میں طرح طرح کی وعیدیں ذکر کی ہیں. صرف یصرف کے معنی ہوتے ہیں پھیرنا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک بات بیان کی گئی, پھر وہی بات دوسری جگہ دوسرے انداز سے بیان کی گئی, تیسری جگہ تیسرے انداز سے بیان کی گئی. یہ ہے صرف یصرف تصریف, کہ وعید, دھمکیاں, تنبیہات, ڈرانے والی باتیں جو آگے پیش آنے والی ہیں قبر کے اندر, میدان محشر کے اندر اور دوزخ میں, اور جو نعمتیں آگے جنت میں ملنے والی ہیں, وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کی ہے. کوئی چیز چھوڑی نہیں, جتنی ضرورت کی باتیں تھیں خبردار کرنے کے لیے وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بتا دی ہے. تو اس کو فرمایا کہ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ, اور ہم نے اس قرآن کے اندر جتنی خبردار کرنے والی باتیں تھیں وہ پھیر پھیر کے بیان کی ہیں, یعنی مختلف طریقوں سے بیان کی ہیں. وعید کا ترجمہ دھمکی کے بھی آتا ہے, اور حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ نے وعید کا ترجمہ کیا ڈرانے والی باتیں, حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ترجمہ کیا تنبیہات, تنبیہ کرتا ہوں میں. تو یہ سب مفہوم ایک ہی ہے کہ دیکھو اگر تم نے یہ کیا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا, اور اگر تم نے یہ کیا تو یہ نتیجہ نکلے گا. جو اچھا نتیجہ ہے عام طور سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے وعدے سے, اور جو برے نتائج ہیں جو نکلیں گے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے وعید سے. اس کو آپ دھمکی کہہ لیں, اس کو آپ ڈرانے والی بات کہہ لیں, یا آپ اس کو خبردار کرنے والی تنبیہات کہہ دیں. تو قرآن نے فرمایا کہ یہ سب تنبیہات ہم نے اس قرآن مجید میں طرح طرح سے بیان کی ہیں. لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا, شاید کہ لوگ متقی بن جائیں یا یہ قرآن ان کے لیے ذکر پیدا کر دے, یعنی نصیحت پیدا کر دے. یہ عجیب بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی کہ ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے, اور اس قرآن کا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی اس کی تلاوت کرتا ہے یا پڑھتا ہے, سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور قرآن مجید میں غور و فکر کرتا ہے, جیسا کہ آتا ہے افلا یتدبرون القرآن, کہ لوگ قرآن مجید میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے. تو قرآن مجید پڑھنے, سمجھنے اور تدبر کرنے کے نتیجے میں دو فائدوں میں سے ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے. یہ قضیہ مانعات الخلو ہے, یعنی ضرور ہوتا ہے, ان دو میں سے ایک فائدہ ضرور ہوگا. یا تو یہ ہوگا کہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے, سمجھیں گے, غور و فکر کریں گے, متقی بن جائیں گے. اور اگر کوئی آدمی متقی نہ بھی بنے تو کم از کم اس قرآن کے اندر غور و فکر کرنے سے, پڑھنے اور سمجھنے سے اس کے اندر نصیحت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے, اور پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں کہاں سے آیا, कहाँ रहूंगा, कहाँ ठहरा हुआ हूँ, आगे कहाँ जाना है, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, आसमान और जमीन किसने पैदा किए, समंदर किसने बनाए, पहाड़ किसने बनाए, ये सब बातें वो सोचने के ऊपर मजबूर हो जाता है। और जब वो सोचने के ऊपर मजबूर हो जाता है, फिर आगे चलकर ये कुरान उसको मोमिन बना देता है, मुत्तकी बना देता है। चनाचे अक्सर ऐसा होता है कि काफिर इस कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं, ये समझते हैं, कुछ सोचने लगते हैं, फिर थोड़ा सा और पढ़ते हैं, फिर और पढ़ते हैं, फिर और पढ़ते हैं, हत्ता के अल्लाह सुभानहु व तआला उनको ईमान की तौफीक अता फरमा देते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर ये गोया वादा कर लिया कि जो भी कुरान मजीद पढ़ेगा, गौर व फिक्र करेगा, दो बातों में से एक बात जरूर उसके अंदर हो जाएगी, या तो उसी वक्त मुत्तकी बन जाएगा, या अगर फौरी तौर पर पूरा मुत्तकी ना भी बना तो ये कुरान उनके अंदर नसीहत पैदा कर देगा। और जाहिर है कि जब एक मर्तबा आदमी नसीहत के रास्ते पर चल पड़े, खैर खाई के रास्ते पर चल पड़े, सोचने और समझने लगे, गफलत दूर हो जाती है और फिर आदमी सीधे रास्ते पर सिराते मुस्तकीम पर जन्नत की तरफ पढ़ता चला जाता है। तो फरमाया कि इसी तरीके से हमने अरबी कुरान नाजिल किया और हमने इसमें तरह तरह के तंबीहात बयान की ताकि लोग मुत्तकी हो जाएं, या ये कुरान उनके लिए जिक्र पैदा कर दे, जिक्र पैदा कर दे यानी सोच पैदा कर दे, नसीहत पैदा कर दे। फतआलल्लाहुल मलिकुल हक, तो आलीशान है वो अल्लाह जो बादशाह बरहक है, आलीशान है वो अल्लाह जो बादशाह बरहक है। ताला, ताला के माना आलीशान, बुलंद मर्तबे वाला। अल मलिक बादशाह, असल बादशाह तो अल्लाह ही की है, और इसीलिए जब ये दुनिया फना कर दी जाएगी, सूर फूंक दिया जाएगा और कोई जिंदगी के आसार कहीं बाकी नहीं रहेंगे, उस वक्त में अल्लाह ताला फरमाएंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन बादशाहत किसकी है, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, उस अल्लाह के लिए जो यकता है और गालिब है। और दुनिया में भी बादशाहत तो अल्लाह ही की है, अल्लाह ताला ढील देता रहता है, किसी को कुछ नेमत दे दी, किसी को कुछ नेमत दे दी, असल बादशाहत उसी की है। जब तक अल्लाह ताला चाहता है वो नेमत एक के पास बाकी रखता है, फिर उससे ले लेता है, दूसरे को दे देता है, दूसरे से लेता है, तीसरे को देता है। हर आदमी आता है यहाँ, जिन दुनिया में वक्त गुजारता है, आगे चला जाता है, कोठी भी यहीं खड़ी रहती है, कार भी यहीं रहती है, दुकान भी यहीं रहती है, गोदाम भी यहीं रहते हैं, कारखाना भी यहीं रहता है, आदमी इधर से आया उधर आगे निकल गया। बादशाहत अल्लाह की है। फतआलल्लाहुल मलिकुल हक, तो आलीशान है यानी ऊंचे मर्तबे वाला है, ऊंची शान वाला है वो अल्लाह जो बादशाह बरहक है। वला ताजल बिल कुरआनी मिन क़ब्ल अन युक़्ज़ा इलैका वहयु, और आप कुरान मजीद के साथ जल्दी न कीजिए इससे पहले कि कुरान की वही पूरी कर दी जाए। ये तो मारूफ क़िरात है, मिन क़ब्ल अन युक़्ज़ा इलैका वहयु, और इमाम याकूब की क़िरात हमें किताब में देखी तो उसमें लिखा था कि मिन क़ब्ल अन नक़्ज़िया इलैका वहया, कि इस कुरान मजीद के साथ जल्दी न कीजिए इससे पहले कि हम कुरान की वही पूरी कर दें। और ये वो किस्सा है जो सूरतुल क़यामा में यानी 29वें पारे में भी आया है कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लाते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी उसको दोहराते थे ताकि मुझे ये वही याद हो जाए और मैं भूल ना जाऊं। तो अल्लाह सुभानहु व तआला ने आयत नाजिल फरमाई जो सूरतुल क़यामा में आई है कि ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिह, कि आप अपनी जुबान को हरकत न दीजिए जल्दी करने के लिए। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिह, आप अपनी जुबान को जल्दी जल्दी हरकत न दीजिए اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، بے شک اس قرآن مجید کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھوانا یہ ہمارے ذمے ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب ہم نے آپ کو پڑھا دیا، اب آپ اس قرآن کی پیروی کیجئے. تو وہاں بھی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ آپ یاد کرنے میں جلدی جلدی نہ کیجئے، بلکہ غور سے سنیے، خاموش رہ کر غور سے سنیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر لیا کہ جب آپ غور سے سنیں گے تو یہ خود بخود آپ کو یاد ہو جائے گی. اور یہ بھی عین انسانی فطرت کے مطابق ہے. اور وہ فطرت یہ ہے انسان کی کہ اگر کوئی انسان کسی چیز کو یاد کرنا چاہے تو ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ جلدی جلدی رٹا لگائیں، یہ الفاظ مجھے یاد ہو جائیں، لیکن اس میں بھولنے کا امکان زیادہ ہے اور گڑبڑ ہونے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہیں. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی خاموشی سے غور سے وہ بات سنے. اب جب غور سے وہ بات سنے گا یا دیکھے گا تو وہ خود بخود یاد ہو جائے گی، یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. اس پر مجھے وہ ملفوظ یاد آ گیا حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا، کہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی باتیں بڑی عجیب و غریب ہوتی تھی، حکیم الامت تھے. تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمتہ اللہ علیہ یا کسی حضرت کے خلیفہ نے کہا کہ حضرت وہ آپ کے ملفوظات جو ہیں وہ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یاد نہیں ہوتے اور دل چاہتا ہے لکھ لوں، مگر یہ ہے کہ آپ کی طرف پھر توجہ نہیں ہوتی. تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ملفوظات یاد کرنے کے بجائے خود صاحب ملفوظ بن جاؤ، خود صاحب ملفوظ بن جاؤ. تو صاحب ملفوظ بننے کا مطلب کیا ہے کہ بات کو جب تم سمجھ جاؤ گے پھر جب بیان کرو گے تو انشاءاللہ وہ بات صحیح نکلے گی. میں کبھی کبھار یہ مثال دیتا ہوں کہ عورتیں جاتی ہیں اور عورتوں کو اپنے زیورات سے اور کپڑوں سے اور ان طرح کے ڈیزائنوں سے اور طرح طرح کی ان سے بڑی رغبت ہوتی ہے. اب جب جناب وہاں سے آئیں گی تو آپس میں اگر یہ بات کریں گی تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں نے اس رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اس پر یہ ڈیزائن بنا ہوا تھا اور یوں تھا اور وہ تھا اور وہاں وہ آیا ہوا تھا، وہاں وہ بھی آئی بھی تھی اور وہاں یہ تھا. تو کیا وہاں رٹا لگایا تھا، یاد کیا تھا؟ نہ رٹا لگایا نہ یاد کیا، بس وہاں بیٹھ کے توجہ سے سنا اور دیکھا. بس وہ جو توجہ سے سنا اور دیکھا وہ ایسا یاد ہو گیا کہ آپ کتنے دن کے بعد بھی ان سے پوچھو تو وہ جناب بالکل اسی طرح وہ منوان سنا دیں گی. یہ انسان کی فطرت کی بات ہے کہ انسان اگر یاد کرنا چاہے تو مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر غور سے سنے اور سمجھے تو وہ غور سے سننے سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے. ہمارے ساتھی بھی پڑھنے کے دوران اکثر کہتے ہیں جی یاد نہیں ہوتا. ارے بھائی یاد کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، کون کہتا ہے یاد کرو، اصل چیز ہے سمجھ جاؤ. جب سمجھ جاؤ گے تو وقت پہ وہ چیز خود کام آ جائے گی. اللہ تعالیٰ میرے استاد تھے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھیلوی قدس اللہ سرہ، شیخ الحدیث، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے ہمیں صحیح بخاری پڑھائی، بڑے مشہور محدث تھے، مشکات کی شرح بھی انہوں نے لکھی عربی زبان میں، التعلیق الصبی، اور علم کلام کے تو امام تھے. ایسی ایسی کتابیں ہیں ان کی علم کلام پہ کہ آدمی حیران ہوتا ہے. تو جب میں نے ان کے پاس بخاری شریف پڑھنی شروع کی تو میں بھی لکھا کرتا تھا، تو دو چار روز تک میں لکھتا رہا. اور پھر جب حضرت گھر تشریف لے جاتے تھے تو کبھی کبھار میں بھی سلام کے لیے ساتھ چلا جاتا تھا. تو ایک مرتبہ بلکہ شروع میں میں باہر نکلا حضرت کے ساتھ گھر تک جا رہا تھا تو حضرت نے مجھے دیکھا، فرمایا اچھا مولوی صاحب تو نہ لکھا کر، مجھ سے فرمایا اچھا مولوی صاحب تو نہ لکھا کر، پھر فرمایا کہ بس تو مجھے دیکھتا رہا کر. فرمایا کہ اچھا مولوی صاحب تو نہ لکھا کر، بس تو مجھے دیکھتا رہا کر. اب وہ یہی ہوا کہ جب میں نے نہیں لکھا مجھے نہیں کچھ یاد کہ حضرت نے اس موقع کے اوپر کیا فرمایا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے منور چہرے کی برکت سے اور غور سے سننے کی برکت سے الحمدللہ الحمدللہ یہ نعمت عطا فرما دی کہ میں آج قرآن اور حدیث شریف سے وابستہ ہوں, اس کا طالب علم ہوں. تو یہ بزرگوں کی برکت ہوتی ہے. بات یہ چل رہی ہے کہ ایک ہے رٹا لگانا اور یاد کرنا, ایک ہے سمجھنا. تو دین کی بات رٹا لگا کے یاد نہیں کرنی چاہیے, بلکہ دین کی بات انسان کو سمجھنی چاہیے, اور جب سمجھ میں آ جائے گی تو وہ آپ کی ہو جائے گی. پھر 5 سال کے بعد بھی جب آپ اس کو بیان کرو گے, امید ہے کہ صحیح بیان کرو گے. اور رٹا لگا کے اگر آپ نے بیان کیا تو کچھ گڑبڑ کرو گے, کچھ بیان کرو گے, کچھ تبدیلی کر دو گے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرمایا کہ جب حضرت جبریل آپ کے پاس آئیں اور وحی لے کر آئیں تو آپ قرآن مجید جلدی جلدی نہ پڑھیے. اور اسی لیے محدثین نے لکھا کہ جب قرآن مجید کے اندر جلدی کرنا منع ہے تو جو اور باتیں ان کے اندر جمع جلدی کرنا تو بطریق اولا منع ہوگا. جلدی کا کام شیطان کا, اردو زبان میں مثل مشہور ہے, جلدی کا کام شیطان کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الاناۃ من اللہ والعجلۃ من الشیطان, ٹھہر ٹھہر کے اطمینان سے کام کرنا یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے, اور جلدی کا کام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. جلدی جلدی بولنا, جلدی جلدی چلنا, جلدی جلدی کے ادھر ادھر بے چینی, تو یہ بے چینی اور جلدی پن یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام بڑے اطمینان سے کرتے تھے, اور اسی کو آپ نے سنت قرار دیا. یہاں بھی قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ, اور آپ قرآن مجید کے ساتھ جلدی نہ کیجئے اس سے پہلے کہ وہی ختم ہو, یعنی وہی ختم ہونے سے پہلے آپ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کیجئے, یاد کرنے کی کوشش نہ کیجئے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور آپ یہ کہیے کہ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. گویا یاد کرنے کی کوشش تو نہ کیجئے, البتہ سمجھنے کی کوشش کیجئے, اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے دعا کیجئے. کیا دعا کیجئے؟ رب زدنی علما, کہ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. اور بعض مفسرین نے اس کی شرح میں لکھا کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ جس میں علم کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی ہو کہ آپ یہ زیادہ مانگیے. لیکن علم کے بارے میں آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ علم کی زیادتی مانگتے ہی رہیے, مانگتے ہی رہیے, مانگتے ہی رہیے. اس لیے کہتے ہیں کہ علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے, علم بحر نا پیدا کنار ہے, ایک ایسا یہ سمندر ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں. جتنا آدمی علم میں آگے بڑھتا چلا جائے گا, بس بڑھتا ہی چلا جائے گا, اس کی کوئی تھا نہیں ہے, اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. علم میں مسلسل اضافہ کیجیے. تو دعا کیجئے کہ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور یہ کہتے رہیے کہ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. لیکن علم سے کون سا علم مراد ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ علم سے مراد وہ علم ہے جو انسان کو نفع دے. کیونکہ اگر وہ علم نافع نہ ہو, انسان کو نفع نہ دے, تو وہ علم نہیں ہے, وہ معلومات ہے. دعا ہے جو ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے, مناجات مقبول میں بھی ہے کہ اللہم انفعنی بما علمتنی, اے اللہ آپ نے جو مجھے علم دیا ہے اس علم سے مجھے نفع عطا فرمائیے. وعلمنی ما ينفعنی, اور اے اللہ مجھے وہ علم عطا فرمائیے جو مجھے نفع دے. وزدنی علما, اور اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو یہ تین دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں, اور یہ تینوں دعائیں ہمیں عربی میں بھی کرنی چاہیے. عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں کر لیں. ایک یہ کہ یا اللہ جو بھی علم آپ نے عطا فرمایا ہے اس کو ہمارے لیے نافع بنا دے. دوسری دعا یہ کہ یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما. اور تیسری دعا یہ کہ یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. علم وہی ہے جو انسان کو نفع دے, اور اگر نفع نہ دے تو وہ علم نہیں ہے, وہ آج کل کی معلومات ہے. آج کل اس کا بڑا زور ہے کہ یہ بتاؤ کہ سب سے اونچی عمارت کون سی ہے, اور جناب یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. معلومات عامہ. تو یہ معلومات عامہ ایسا فضول ہے کہ جس کا نہ دنیا میں فائدہ اور نہ آخرت میں فائدہ. اگر ہمیں اور آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ اس مسجد کے اندر کتنی لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور کتنے پنکھے یہاں رکھے ہوئے ہیں تو ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ علم غیر نافع ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی کہ یا اللہ جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کو علم نافع بنا دیجئے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائیے اور علم میں اضافہ فرمائیے. تو یہ دعا ہے جو قرآن مجید میں بھی آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سکھائی. اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. اور اگر لمبی دعا یاد نہ ہو تو یہ دعا تو بہت ہی چھوٹی سی ہے, رب زدنی علما, اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعين. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے, قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے, قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہم سب کو متقی بنا دیجئے. یا اللہ دنیا بھی ہماری اچھی فرما دیجئے, آخرت بھی اچھی فرما دیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں وہ چیزیں عطا فرما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک التکلان ولا حول ولا قوۃ الا بک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگلے ہفتے تو عید الاضحیٰ کا دن ہوگا تو اس لیے بیان نہیں ہوگا اگلے ہفتے کو, اس کے بعد انشاءاللہ ہوتا ہے.
اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اور اس کے ساتھ اثر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے اور اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے. میں صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مرتضی مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام جسٹس ریٹائر سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مرتضی اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف تکھر صاحب مرتضی کی ہفتہ وار اسلامی مجالس براہ راست بیان اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہے. اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حل یعنی آن لائن دارالفتاح اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج بھی گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.